انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یشتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. ایک درود بھیجے محمد علی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم, قیام سید الشہداء سنن الہی کے روشنی میں کہ اس عنوان سے کے تحت کچھ گفتگو کا آغاز کیا ہے, اور اس حوالے سے دو سنتوں کا ذکر ہوا, ایک سنت اختیار اور ایک سنت امتحان, کہ در حقیقت سنت امتحان کہ جس کا قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ہم انسانوں کی آزمائش کریں گے اور ان کو بغیر ابتلا اور بغیر امتحان کے نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ دوزخ. بالآخر ہر انسان کی زندگی میں امتحان ہونا ہے اور کسی کو اس سے کچھ فرار حاصل نہیں ہے. اس حوالے سے کل کچھ گفتگو پیش ہوئی اور اس کا مقدمہ در حقیقت یعنی اس ہر امتحان کا مقدمہ چونکہ اختیار ہے, اس لیے اس سے پہلے جو ہے وہ سنت اختیار کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی کہ جب تک انسان اختیار نہ رکھتا ہو, مختار نہ ہو, تو امتحان بھی معنی نہیں رکھتا. کل کچھ اس حوالے سے امتحان کے حوالے سے جب بات ہوئی تو بات یہاں تک پہنچی کہ انسان کی زندگی میں امتحانات ہوتے ہیں, اور جب انسان امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور دیکھتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے اور جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں کر پاتا, تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اطمینان کرنے کے لیے, جھوٹے طریقے سے اطمینان دینے کے لیے کچھ توجیہات کرتا ہے, بہانے بناتا ہے, اور کچھ مثالوں کے ذریعے سے جو ہے اس بات کو جو ہے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی. ایک مطلب جو کہ کل کی گفتگو کا ایک تتمہ ہے, اس کا اسی کے سلسلے میں مربوط ہے, اس کو بیان کر کے انشاءاللہ آج پھر جو ہے وہ دوسری جو سنتیں ہیں اس کا ذکر ہوگا. بات ہوئی تھی کہ توجیہات کے حوالے سے امام علی علیہ السلام امیر المومنین کی زندگی کے اندر, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, ہم کو یہ چیزیں ملتی ہیں بہت زیادہ مقامات پر. ایک مقام پر میں دیکھا کہ اس عبارت کو جو بہت مشہور ہے امام علیہ السلام سے, اس کو بیان کرنا یہاں پہ ان کے فضائل ہے وہ بیان ہے, اور اس حوالے سے جو ہماری بحث سے مربوط بھی ہے. اشعث ابن قیس ایک شخص ہے منافقوں میں سے, یا جسے کہیں کہ بہت امام علیہ السلام کے دشمنوں میں سے ہے. امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے جب آپ کو خلافت ظاہری مل چکی ہے, اور امام علیہ السلام کے پاس آ کر جو ہے اب جب دیکھ رہا ہے کہ اب حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے, خلافت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے, تو ہر انسان چاہتا ہے کہ حاکم وقت سے جو اس کے تعلقات ہوں, اس کی نزدیکی ہو, قربت ہو, تاکہ اس کے جو ہے مفادات جو ہیں اس کو اچھی طرح سے وہ حاصل کر سکے. اشعث ابن قیس بھی جو ہے وہ امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے رات کی تاریکی کے اندر, اور اپنے ساتھ کچھ اپنے ساتھ کچھ چیز لے کر آتا ہے, جسے تاریخ میں بیان کیا گیا کہ کوئی بہت اچھی جو اس زمانے کی مثلاً کوئی حلوہ یا مثلاً جسے آپ کہتے ہیں مٹھائی ہے کہ جو بہت لذیذ ہو, وہ آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہے, اور اس کا جو ہے وہ اس ظرف کے اوپر, اس برتن کے اوپر جس میں وہ لے کر آیا, اس کو جو ہے ڈھانپا ہوا ہے, اور امام کی خدمت میں جو ہے وہ رات کی تاریکی میں اس وہاں پہ آ کے پیش کرتا ہے. امیر المومنین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تم لے کر آئے ہو, کیا یہ کسی کام کا صلہ ہے جو لائے ہو, کیا یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے, کیا ہے؟ اشعث کہتا ہے کہ نہ تو یہ صلہ ہے, نہ یہ ہدیہ ہے, نہ یہ زکوٰۃ ہے, اور نہ یہ صدقہ ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ تو اہل بیت لیتے نہیں, اور نہ یہ کسی کام کا صلہ ہے. پھر کیا ہے؟ اپنے کام کی توجہ کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ ہدیہ ہے, یہ آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ ہے. جس طرح سے ہمارے ہاں بھی معاشرے میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز در حقیقت رشوت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تو رشوت نہیں ہے, یہ تو در حقیقت ہدیہ ہے, گفٹ ہے آپ کے لیے. امام علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے, اور یہ کہہ کر کے جو ہے یہ مجھے خدا کے راستے سے جو ہے وہ دور کرنا چاہتا ہے. عبارت جو ہے آپ عجیب عبارت ہے, فرماتے ہیں واللہ ہے, خدا کی قسم, اگر مجھے سات زمینوں کی یعنی اس دنیا جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے اس کی سلطنت مجھے دے دی جائے، اور مجھ سے کہا جائے کہ چونٹی کے منہ میں جو کے دانہ، جو کے دانہ بھی نہیں، جو کے دانے کا چھلکا میں چھین لوں، کس چیز کے عوض میں؟ کہ مجھے زمین و آسمان کی اقالیم السبعہ اور اس کے ان آسمانوں کے نیچے جو کچھ بھی ہے سب کچھ مجھے دے دیا جائے، کس کام کے عوض؟ کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا دانہ بلکہ اس کا چھلکا چھین لوں، میں یہ گوارا نہیں کروں گا. کیوں گوارا نہیں کرے گا علی؟ آخر کیا مشکل کیا ہے کہ صرف اور صرف ناحق طور پر اگر جو ہے چونٹی کے منہ سے ایک چھلکا بھی اگر جو چھین لیا جائے تو اس میں کیا مشکل کام ہے؟ کیوں امام علی علیہ السلام اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ سخت طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ میں کام کرنے کو گوارا نہیں کروں گا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس دنیا کی جو حقیقت ہے تمہارے نزدیک جو ہے وہ دنیا کی حقیقت بہت زیادہ جو ہے وہ ویلیو ہے، اس کی ارزش ہے، لیکن میں کس نگاہ سے دیکھتا ہوں اس دنیا کو؟ یہ جو تمہاری دنیا ہے جو ناحق حاصل کی جائے اس کی ارزش میرے نزدیک کیسی ہے؟ کیوں میں اس کام کو کرنے کو تیار نہیں ہوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی حقیقت جو ہے میرے نزدیک، اب دوبارہ سے ایک اور تشبیہ دیتے ہیں، ایک ٹڈے کے منہ میں چبائے ہوئے زیادہ ذلیل ہے میرے نزدیک تمہاری دنیا. بس میں ایک ایسے کام کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت ہی کوئی میرے نزدیک نہیں ہے کہ میں جو ہوں بلا وجہ جو ہے اس چونٹی کے منہ سے جو ہے ایک ذرا سا ظلم بھی. اگر کوئی حیثیت ہوتی اس دنیا کی تو اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن جب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اتنی ذلیل اور اتنی خوار ہے میرے نزدیک کہ ایک ٹڈے کے منہ میں پتا نہیں چبائے ہوئے پتے سے زیادہ جو ہے وہ، اور یہ جو تو میرے لیے شیرینی یا میرے لیے جو مٹھائی لے کر آیا ہے، یہ جو میرے لیے حلوہ لے کر آیا ہے، اس سے مجھے اتنا زیادہ اس وقت نفرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر کہ جیسے اس کو کسی نے سانپ کے آب دہن سے ملا کر خمیر کر کے جو ہے اس کو بنایا ہو، اتنا زیادہ مجھے اس سے نفرت ہے. یہ ہے علی علیہ السلام کے نزدیک دنیا. اس طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے اس کی حقیقت کو دیکھا کرتے ہیں. اگر ہمارے نزدیک کل جو بات ہوئی تھی کہ انسان جو ہے وہ جب امتحان لیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس سے چاہا کیا گیا کہ احسن عمل انجام دے، بہترین عمل انجام دے، اور اس احسن عمل کے اندر دو چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے، ایک تو صحیح عمل کی شناخت ہو کہ وہ احسن عمل ہے کیا کہ جسے مجھے انجام دینا ہے، کہ یہاں پہ بصیرت کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، کہ اگر انسان کے پاس بصیرت نہ ہو تو وہ اس احسن عمل کو پہچان نہیں سکتا، اس میں تشخیص نہیں دے پاتا، جیسا کہ امام علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں وہ بعض تشخیص نہیں دے پا رہے تھے. امام علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں اور لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، امام علیہ السلام کے جو دوست ہیں جو ان کے نزدیکی افراد ہیں بچپن سے جنہوں نے امام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، امام کا ساتھ دینے کے بجائے امام کو مشورہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو امام احسن عمل کی بصیرت نہیں ہے، نہیں معلوم کہ احسن عمل یہاں پر اس وقت کیا ہے. تو یہ چیز ہے بہت زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان صحیح عمل کی صحیح موقع پر صحیح تشخیص دے سکے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزار سکے، اور اس طرح کی توجیہات سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہلانے کی جو ہے کوشش نہ کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جب امتحان کی بات آتی ہے، ان کا ہر انسان کی زندگی میں امتحان ہے اور اس سے جو ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور کوئی شخص بھی جو اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. یہاں پر جب خدا انسان کو امتحان کے اس کمرے میں لے کر آتا ہے، اس دنیا، یہ جو پوری دنیا جو ہے ایک امتحان کے کمرے کی مانند ہے، جب اس میں رکھا جاتا ہے تو انسان کو ہر طرح سے جو ہے اس کی ہیلپ کی جاتی ہے کہ اس امتحان کو آزادی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ صحیح طرح سے جو ہے وہ دے سکے. یا تو وہ لوگ جو کہ اس دنیا کے اس امتحان کے اندر حق کا ساتھ دیتے ہیں یا باطل کا ساتھ دیتے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یا حق پر ہوگا یا باطل پر ہوگا. یعنی جو شخص بھی حق کے مقابلے پر ہے، اگر حق کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ کہیں کہ وہ ممکن ہے باطل کا بھی ساتھ نہ دے، نہیں، جیسے ہی اس نے حق کا ساتھ نہیں دیا وہ خود بخود جو ہے وہ باطل کے اوپر آ جاتا ہے. دو چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسری چیز موجود نہیں ہے. یہاں پر ایک اور سنت کا ذکر ہوا ہے قرآن کے اندر، جسے سنت امداد کہہ سکتے ہیں، خدا کی طرف سے مدد. کس کی مدد کی جاتی ہے؟ اہل حق کی مدد کی جاتی ہے یا اہل باطل کی مدد کی جاتی ہے؟ نہیں، دونوں کی مدد کی جاتی ہے. خدا اہل حق کی بھی مدد کرتا ہے اور اہل باطل کی بھی مدد کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر جو ہے قوت و اختیار اور توفیقات جو ہیں वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अहले हक को दी जाएं, तो इम्तिहान यहाँ पे सही तरह से नहीं हो सकता, गैर जानबदाराना नहीं हो सकता। अलबत्ता दुरुस्त है कि खुदा जो है अहले हक की ज़्यादा हिमायत करता है, लेकिन पहले मरहले के अंदर, जब पहला मरहला है, जब आपको डिसाइड करना है कि मुझे हक की जानब जाना है बातिल की जानब जाना है, उस वक्त दोनों की हेल्प की जाती है। यानी अगर मैं चाहूँ कदम उठाऊँ हक के रास्ते में, खुदा मेरी कुमक करेगा, हेल्प करेगा। अगर मैं चाहूँ कि कदम उठाऊँ बातिल के रास्ते में, खुदा वहाँ पर भी हेल्प करेगा, यानी मुझे कुदरत देगा, इख्तियार देगा कि हाँ अगर तुम चाहते हो बातिल के रास्ते पर कदम उठाना, तुम्हें कुदरत दी जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमाम हुसैन को कुदरत दी जाएगी, यजीद को कुदरत नहीं दी जाएगी, नहीं, यजीद को भी कुदरत मिलेगी। अगर यजीद के पास कुदरत नहीं होती तो सारा जो है ये वाकया पेश ना आता, और जितने भी वाकया थे दुनिया में, बस दोनों की जो है इमदाद की जाती है। कहाँ पे से जो है बात साबित होती है, सूरह इसरा आयत नंबर 18-20 तक इरशाद होता है कि जो शख्स चाहता है इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया को चाहता है, इस दुनिया को इख्तियार कर लेता है कि मुझे दुनिया की ज़िंदगी चाहिए, इस दुनिया और आखिरत के दरमियान इंतखाब करता है दुनिया का, तो खुदा जो है उसके लिए क्या कर कहता है, कहते हैं जो शख्स चाहता है इस दुनिया की ज़िंदगी को इंतखाब कर ले, तो हम उसके लिए इसको मुहैया करते हैं। मां नशाओ लेमन, अलबत्ता जिसके लिए हम चाहते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा, यानी ऐसा नहीं कि खुदा के हाथ से इख्तियार ख़त्म हो चुका है, नहीं। अगर तुम चाहते हो दुनिया की ज़िंदगी को अपना लो, खुदा तुमको देगा, लेकिन जितना खुदा चाहेगा और जिसको जैसा चाहेगा वैसा खुदा उसको दुनिया की ज़िंदगी देगा, यानी उसके अंदर जो आसाइश हैं, उसके अंदर जो नेमतें हैं उसको अता की जाएंगी। सुम्मा जाल ना लहू जहन्नम, लेकिन ये जान लो दुनिया की ज़िंदगी चाहते हो, तुमको आखिरत नहीं चाहिए, दुनिया चाहिए, दुनिया तुमको मिल जाएगी, लेकिन फिर तुम्हें जो है जहन्नम जो है वो आखिरत में तुम्हारे लिए क्या होगा, आखिरत में उसके लिए जो है वो जहन्नम होगी, जिसके अंदर उसको जो है वो मजम्मत के साथ और मलामत के साथ जो है वो धुतकार के जो है उसको फेंक दिया जाएगा। और जो शख्स आखिरत को चाहेगा, जो इरादा करेगा खुदा से चाहेगा कि मुझे आखिरत चाहिए, और उसके लिए वसअलहा सायहा, फकत ये कहना कि मैं आखिरत की ज़िंदगी चाहता हूँ, जन्नत मुझे चाहिए, मुझे तो दुनिया की ज़िंदगी से कोई मोहब्बत नहीं, मैं आखिरत के लिए काम करना चाहता हूँ, जन्नत मुझे चाहिए, और मैं अपने मौला की तरह से जो है वो दुनिया की हकीकत को समझ चुका हूँ, इसकी ज़िल्लत को समझ चुका हूँ, मुझे इस दुनिया से कोई ख़ास गरज नहीं, मुझे आखिरत चाहिए, तो फ़ौरन कह दिया कि फकत तुम्हारा कह देना, फकत ये कह देना हाँ मुझे आखिरत की ज़िंदगी चाहिए, ये काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम कहो कि मुझे आखिरत की चाहिए ज़िंदगी चाहिए बस खुदा तुमको दे दे, नहीं, एक कैद लगाई, एक शर्त लगाई, फ़ौरन कहा कि आखिरत की ज़िंदगी भी चाहो उसको अपनाओ, लेकिन साथ में वसअलहा सायहा, उसके लिए सही भी तुम्हें करनी होगी, उसके लिए कोशिश भी करनी होगी, सिर्फ चाहना उससे बात नहीं बनेगी। बस जो शख्स आखिरत की ज़िंदगी को चाहे वसअलहा सायहा, उसके लिए कोशिश करे, वहुवा मोमिनुन, और ईमान भी उसका जो है वो अपनी जगह पर हो, फ़ौलाएका, ये लोग जो हैं कि जिनको क्या है, इनकी सही जो है, जो इनकी कोशिश है मशकूर वाक़ होगी, यानी इनकी जो है इसको हम कबूल करेंगे, इनकी कोशिश को कबूल किया जाएगा, इनके ईमान को कबूल किया जाएगा, और उनको जो है वो आखिरत में जो वो चाहते हैं और जो मकाम है इंशाल्लाह उनको मिलेगा। तो इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ खुदा कुल्लन नुमिद्दो हाउलाए, यहाँ पर वो जुमला है कुल्लन नुमिद्दो, हम इनकी भी मदद करते हैं और इनकी भी मदद करते हैं। यानी आयत के अंदर दो ग्रुप्स का जिक्र हुआ, वो लोग जो आखिरत को चाहते हैं, वो लोग जो दुनिया को चाहते हैं। खुदा ने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ आखिरत वालों की जो है हेल्प करेंगे, और जो आखिरत की ज़िंदगी को चाहता है उसकी ज़िंदगी, उसके लिए जो है वो इमदाद होगी, उसकी जो है नुसरत की जाएगी, नहीं। कुल्लन नुमिद्दो, हम सबकी हेल्प करेंगे, सबकी इमदाद करेंगे, सबकी नुसरत करेंगे, हाउलाए व हाउलाए, इनकी भी और इनकी भी, मिन अताए रब्बिका, ये सब कुछ जो है वो तुम्हारे रब की अता है। यानी अगर तुम समझ रहे हो कि तुम जो है दुनिया के अंदर कुछ चाहते हो, दुनिया के बज़ाहिर तुम्हारे पास जो है नेमतें हैं, आसाइशें हैं, तरक्कियां हैं, ये सब भी जो है खुदा के फजल से है, तुम्हारा अपना, तुम्हारी अपनी कुछ भी नहीं है इसमें, जो कुछ भी है खुदा का दिया हुआ है, चाहे वो आखिरत के लिए कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास तौफीकात हैं तो समझ लो कि खुदा की दीवी हैं, अगर तुम्हारे पास दुनियावी नेमतें हैं तो समझ लो खुदा की दीवी हैं। जो शख्स जो है वो फ़र्ज़ करें कि दुनिया की नेमतों से जो है बहुत ज़्यादा उसका दिल नहीं लगता, उसका दिल इल्म के अंदर लगता है, उसका दिल जो है इबादत के अंदर लगता है, वो ज़रा सा ये उसके जहन में गुमान भी ना आए, ख्याल भी ना आए कि मैं तो खुदा का जो है वो माशाल्लाह जो है बहुत ही नेक बंदा हूँ, करीब बंदा हूँ, और मैं वाकई खुदा की कितनी इबादत करता हूँ, नहीं, ये भी खुदा का फ़ज़ल है, ये भी खुदा की अता है कि जो तुम्हारे पास है। अगर ये खुदा का फ़ज़ल ना हो, ये खुदा की अता ना हो, ये तौफीकात ना हो, ये तुम्हारा दिल का मैल जो तुम्हारा रगबत है दिल के अंदर वो ना हो, तो तुम ये कभी काम अंजाम नहीं दे सकते। हम लोग जो फ़र्ज़ करें आज हम लोग जो इस फर्श शज़ा पर बैठे हैं, और दुनिया के अंदर करोड़ों अफराद जो हैं, जो किसी भी इस वक्त जो है वो برے کاموں کے اندر مشغول ہیں، گناہوں کے اندر مشغول ہیں، اصلا اسلام سے دور ہیں، کافر ہیں، تو کیا ہے یہ چیز؟ ہمارے پاس، ہم پر ایک خدا کا فضل ہے، ایک خدا کی عطا ہے کہ جو جس طرح ہم لوگ یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہی اسباب ہیں اس کے پیچھے، کتنے ہی ذرائع ہیں کہ جو ہم کو یہاں تک لے کر آئے ہیں. ایسا نہیں کہ سب کچھ میں نے اپنے بلبوتے پہ جو ہے حاصل کیا ہو، نہیں. بس یہ کچھ سب کچھ جو ہے کیا ہے، من عطا ربک وما کان عطا ربک محذورا. اور اگر خدا چاہے تو اس کی عطا کے اندر، اس کے فضل کے اندر پہ کوئی ممانعت اور اس کے کاوٹ نہیں کرتا. اگر خدا کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ دینا چاہے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا. واقعی یہ کتنی سمپل اور کتنی جو ہے واضح قرآن کے آیات ہیں کہ جن کو ہم سرسری پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن اگر واقعی ان کے اندر غور کیا جائے تو ہماری زندگی جو ہے کتنی زیادہ اطمینان اور جو ہے سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے. کہ انسان جب خدا کے ساتھ جو ہے وہ اس کا دل لگ جائے اور خدا سے جو ہے وہ طلب کرے کسی چیز کو، اور خدا پر چھوڑ دے ایک مسئلے کو، جب کسی مسئلے میں گرفتار ہو، جب کسی مسئلے میں جو ہے اس کو پریشان ہو، خدا کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے، اپنی کوشش کرے اور پھر مسئلے کو اس کو جو ہے خدا کے بارگاہ، پھر خدا کے حوالے کر دے، اسے کہتے ہیں تفویض کر دینا، پھر خدا کے حوالے کر دینا، پھر پریشان نہ ہونا. مجھے چیز کی ضرورت ہے، کوشش میں ضرور کروں، یہ نہ کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں، نہیں، کوشش اپنی کروں. اس آیت کے اندر بھی یہ کہا گیا، آخرت چاہتے ہو تب بھی صحیح کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کر لی، اس کے بعد جو پھر جو ہے خدا کے حوالے جو ہے نتیجہ جو ہے اس کو چھوڑ دو. ممکن ہے تمہیں اس دنیا کے اندر مل جائے، ممکن ہے جو ہے وہ تمہاری مصلحت میں نہ ہو، بعد میں مل جائے. اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں تو کبھی بھی جو ہے وہ انسان پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس آیت واضح طور پہ کیا کہہ رہی ہے کہ اگر خدا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ممانعت تو اس میں ایجاد نہیں کر سکتا. کس کی کیا مجال کہ جو ہے خدا کی قدرت کے آگے، خدا اگر کچھ فضل کرنا چاہے اس کے آگے جو ہے وہ اس کو روک سکے. ایک درود بھیجے محمد والے محمد. اسی حوالے سے اور بھی جو ہیں وہ آیات ہیں کہ جو ملتی ہیں، اس کو اسکپ کر کے آگے بڑھتا ہوں. اب یہ جو خدا کی امداد ہے، جو خدا کی نصرت ہے، اہل حق کے لیے بھی، اہل باطل کے لیے بھی، اس کے کچھ مصادیق ہیں، اس کی کچھ اگزامپلز ہیں جو کہ قرآن کے اندر ہم کو ملتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے خدا مثلا مومنین کی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے، ان کی کمک کرتا ہے. سورہ حشر کے اندر شروع میں ہی، سورہ حشر کی آیت نمبر 2 جو ہے، یہ سورہ حشر وہ سورہ ہے کہ واقعی جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ انسان اس کی تلاوت کرے، انسان کی خود سازی کے لیے، اس کی جو ہے وہ تربیت کے لیے بہت بہترین جو ہے وہ جس کے اندر مطالب موجود ہیں. ہر سورہ کی اپنی خاصیت ہے بالآخر، لیکن سورہ حشر جو ہے وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی تلاوت کرے زیادہ سے زیادہ. اس کے اندر جو شروع کے اندر جو ہے وہ ان یہودیوں کا واقعہ ذکر ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ آپ جو ہے ان جاتے ہیں ایک لشکر کو لے کر، اور ان کے جو قلعہ ہے یہودیوں کا مضبوط قلعہ جو ہے اس کو محاصرہ کر لیتے ہیں، اور بالآخر جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں ان اپنے قلعوں کو چھوڑ کر بھاگنے کے لیے، اور جو ہے وہ بالآخر اس رسوائی کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں. وہ پورا واقعہ جو ہے موجود ہے. تو یہاں پہ سورہ حشر کی جو شروع کی پہلی جو دوسری آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے، یہ درحقیقت کیا ہوا کہ جب تم گئے ہو ان سے لڑنے کے لیے، ان یہودیوں سے، تو وہ جو ہے اپنے مضبوط قلعوں کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ جانے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے تک اصلا کسی نے گمان نہیں کیا تھا کہ مسلمان ایک وقت آئے گا کہ ان یہودیوں کے ان محکم قلعوں کو جو ہے وہ تسخیر کر سکیں گے، اس کو جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر سکیں گے، اور یہ اتنے مضبوط قلعے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن خدا کہتا ہے وقد ضعف فی قلوبہم الرعب. در حقیقت کیا تھا؟ یہ خدا تھا کہ جس نے ان یہودیوں کے دلوں کے اندر تمہارا رعب ڈال دیا کہ وہ اس طرح سے رسوائی اور ذلت کے ساتھ جو ہے اپنے ان مضبوط قلعوں کو جو ہے چھوڑنے پر جو ہے جانے پر تیار ہو گئے. کس نے کام کیا؟ خدا نے کام کیا. خدا نے تو ان کے دلوں میں رعب ڈالا، خدا نے ان کے دلوں میں یہ ڈر اور خوف ڈالا. بس خدا جو ہے جگہ جگہ پر مومنین کی مدد کرتا ہے. اگر خدا پر ایمان ہو، اگر مسلمانوں کا جو ہے، مومنین کا جو ہے خدا پر بھروسہ ہو، تو اس طرح سے جو ہے وہ خدا بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں آج کے زمانے کے اندر ہمارے پاس کتنی بہترین مثالیں موجود ہیں. واقعی پچھلے سال بھی اشارہ کیا، چند سالوں سے یمن کا جو مسئلہ چل رہا ہے واقعی ہمارے لیے اتمام حجت ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہو کہ ہم ان طاقتوں کے مقابلے میں، ان بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے ہم کچھ نہیں کر سکتے، مثال ہے کتنی زیادہ اتمام حجت ہے. آج 4 سال ہو چکے ہیں، جب جنگ شروع ہوئی تھی سعودی عرب نے کہا تھا کہ ہم 1 ہفتے کے اندر ان کا جو ہے وہ ان کو تہس نہس کر دیں گے، 1 ہفتے کے اندر. اور تمام قوتیں جو ہیں دنیا کی جو ہیں، امریکہ اور اسرائیل اور ساری قوتیں جو ہے بھرپور اسلحہ جو ہے، بے تحاشا اس کی جو بھرمار ہے اسلحے کی، نیا اسلحہ، جدید اسلحہ، شاید اس کے کبھی شاید کہیں اور آزمائش بھی نہ کی اس کو یہاں پہ جو ہے آزمائش کیا جا رہا ہو. پوری دنیا اس کے پیچھے ہے, 4 سال گزر چکے ہیں اور جو انصار اللہ ہیں جو آکن ان کے نام سے بھی الحمدللہ جو ہے وہ بہترین نام کا انتخاب کیا گیا, خدا کی نصرت ان کے ساتھ ہے. جب خدا کی نصرت ہو تو کوئی کسی کا جو ہے وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا, لیکن ایمان ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کس قدر جو ہے وہ عربوں کے اندر فقیر ترین جو ہے غریب ترین جو قوم جو ہے اس وقت یمنی ہے, یعنی جنگ سے پہلے, اب تو بہت زیادہ اور حالت خراب ہوگی ظاہری لحاظ سے, لیکن جنگ سے پہلے بھی اگر عرب ممالک کے اندر جو فقیر ترین جو ملک تھا وہ یمن تھا. تو کیسے یہ ہو گیا؟ اگر آپ دیکھیں ان تصویروں کو اور وہ جو فلمز آتی ہیں ان کی بارے میں کہ مختصر سے جو ہے بہت ہی ان کے پاس کوئی ذرا نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے وہ ملٹری یونیفارمز تک نہیں ہیں, وہ اپنے ہی اسی گھر کے کپڑوں کے اندر جو لڑ رہے ہیں ان چٹانوں کے اندر, ان کے پاس کوئی بھاری اسلحہ بھی نہیں ہے, لیکن 4 سال ہو چکے ہیں اس جدید اسلحے کے مقابلے میں. پوری دنیا سے جو ہے مزدوروں کو بلا کر, کرائے کے جو فوجی ہوتے ہیں ان کو بلا کر جو ہے وہ سوڈان سے یہاں سے وہاں سے جو ہے وہ, اور لیکن جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. خدا کی جو نصرت ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ خدا جب ساتھ دینے, خدا اگر کسی کا ساتھ دے آخر کسی کے کیا مجال ہے کہ جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے آ جائے. اسی طرح سے جو ہے ہمارے پاس اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. البتہ یہاں پر ان کا اپنا کردار ہے, ہمارا اپنی ذمہ داری بنتی ہے, ہماری کم از کم اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ حالات سے آگاہ ہوں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے مومنین کو معلوم ہی نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ جا کے جو ہے دیکھتے ہوں کہ جو ہے ایک زمانہ کے تھا کہ یہی یمنی جو ہے روزانہ کی تعداد میں جو ہے وہ کالرا کی جو سمپل سی بیماری ہے جس کا آسانی سے علاج ہو سکتا ہے, ہزاروں کی تعداد ہے, ان کے بچے مر گئے لیکن انہوں نے استقامت کی, یہ ڈر نہیں گئے, انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے اب تو ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے جو ہے وہ جوان مر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ جنگ چھوڑ دیتے ہیں, آج صلح کر لیتے ہیں اس کو جو ہے. نہیں, ہزاروں کی تعداد میں اب تک 140,000 لوگ مر چکے ہیں جنگ کے اندر, ہزاروں بچے مر چکے ہیں, نہ ان کے جو ہے وہ مریضوں کو باہر لے آنے کی اجازت ملتی ہے, نہ ان کا کوئی جہاز آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے, لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے خدا جب مدد کرنا چاہتا ہے تو اس لیے اس کا بار بار ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے کہ ہماری کم از کم اتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ دعا تو کریں ان کے لیے, واقعی اپنی نمازوں کے اندر, اپنی مجالس کے اندر, اپنی جو جہاں جہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ مومنین پریشان, اسی طرح سے باقی ممالک کے اندر, باقی جگہوں پر کشمیر اور باقی بحرین وغیرہ کی سب جگہ سے جو ہے سارے مومنین جو ان کو ہم کو حد عقل جو ہے کم از کم یہ کہ ان سے آشنا ہونا چاہیے, ان کی مشکلات سے جو باخبر ہونا چاہیے. صرف اپنی ہی زندگی کے اندر, ظاہری زندگی کے اندر, اپنی مشکلات کے اندر, چھوٹی چھوٹی مشکلات کے اندر گھر کے ان کو بھول نہ جائیں, فراموش نہ کریں. یہ لوگ ہیں زان محترم کہ یہ داعشی جو چند سال پہلے جو ہے وہ عراق کے اندر, شام کے اندر جنہوں نے حملہ کیا, بی بی زینب کے حرم کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہتے تھے, اگر یہ بعض مجاہدین نہ ہوتے, بعض جو ہے جان نثاران نہ ہوتے حضرت زینب اور ابا عبداللہ علیہ السلام کے, تو آج یہ فقط وہاں پہ اس کو مسمار نہ کرتے اس حرم کو. یہ کربلا میں جو ہے کربلا سے 30 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے یہ لوگ. کون لوگ تھے؟ یہ مرجعیت تھی ہماری جو واقعی اس کو سلام کرنا چاہیے کہ جس نے جو ہے کہا آغا سیستانی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو ہے ہزاروں لوگوں نے جو ہے اس جنگ میں شرکت کی اور ان کو جو ہے پیچھے ہٹایا اور ان کو شکست دی, اور پوری دنیا سے جہاں جہاں سے لوگ جا سکتے تھے انہوں نے کی جا کے کمک کی. اور آج جو ہے ہم جو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارے مقامات مقدسہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا نہیں معلوم تھا, وہ ناموس جو ہے ہماری ان کے ساتھ کیا ہوتا, کتنے ہی لوگوں کے, کتنے ہی جو ہے وہ خواتین کی جو ہے وہ بے آبرو, ان کی آبرو ریزی کی گئی اس کے اندر انہی پست انسانوں کے ہاتھوں جو اسلام کا نام لے کے اس طرح سے. بالکل واقعی کربلا سے کتنی شباہت ملتی ہے کہ خدا کا نام لے کر اور خدا کے سے قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے آتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ظلم کرتے ہیں. ہو دوبارہ سے اپنے موضوع پہ آتے ہوئے, البتہ یہ موضوع ایسا نہیں یہ باہر ہے موضوع سے, اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے ایک اور آیت کے اندر, وہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, ایک اور مثال جو ہے وہ مومنین کی جب امداد کی جاتی ہے, ان کی جو مدد کی جاتی ہے, کہ خدا ہے کہ جو مومنین کے دلوں میں سکون کو عطا کرتا ہے. یعنی اگر جو ہے یہ جو لڑ رہے ہیں مختلف محاذ پر, یہ جو مومنین ہیں جو مجاہدین جو لڑ رہے ہیں, کون ان کو سکون عطا کرتا ہے؟ اگر خدا ان کو سکون نہ دیتا, ان کے دل میں سکینہ یعنی سکون جو ہے اطمینان نہ ہوتا, تو ایک دن بھی نہیں لڑ سکتے تھے. جیسے ہی ان کو ذہن میں خیال آتا کہ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں ہم کو لڑنا ہے, اتنی بڑی سپر پاورز کے مقابلے میں لڑنا ہے, تو ایک دن بھی نہیں لڑ سکتے تھے. خوف آ جاتا جب ذہن میں, جب دل میں خوف آ جائے تو انسان نہیں لڑ سکتا. لیکن کون ہے جو ان کو سکون دیتا ہے, کون ہے جو ان کو اطمینان دیتا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے کہ جو خدا ہے جو ان کے دلوں میں جو ہے وہ اس سکینہ کو, اس سکون کو جو ہے وہ مومنین کے دلوں میں جو اتارتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ, یہ تو وہ عوامل کچھ جو ہے, حتیٰ خدا جو ہے ظاہری جو عوامل ہیں کچھ اس دنیا کے اندر اسباب ہیں اس کے ذریعے سے یہ مدد کرتا ہے. قرآن کے اندر مثالیں ملتی ہیں, خدا کہتا ہے کہ ہم نے ہواؤں کے ذریعے سے ان کی مدد کی. آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے جو ابابیلوں کے منہ کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہیں, ان کے ذریعے سے, ہواؤں کے ذریعے سے خدا چاہے, چونکہ ہر چیز خدا کے سامنے جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ مسخر ہے اور اس کے اختیار میں. لفظ جو آیا ہے قرآن کے اندر جو ہے, جو مثال جو آیا ہے, مثلا ایک ہوا کا ذکر آیا ہے کہ ہم نے ہواؤں کے ذریعے سے, اسی طرح سے جو ہے خواب کے ذریعے سے, یعنی یہ جو مومنین ہیں جو لڑ رہے ہیں محاذ جنگ پر ہیں, ان کو بلا کر سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, ہم ان کے اوپر جو ہے وہ خواب کو طاری کرتے ہیں. دیکھیں خدا وہاں کس طرح سے جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے, اگر ان کو خواب نہ ملے, اگر یہ جو جنگ کے اندر اتنے پریشان ہو کہ یہ سو نہ پائیں تو کس طرح سے لڑیں گے دشمنوں کے مقابلے میں. خدا ان پر جو ہے خواب کا اور نیند کا غلبہ کرتا ہے تاکہ یہ لوگ تھوڑا سکون میں آ جائیں. کتنی بڑی نعمت ہے ان نعمتوں کے ذریعے سے, بارش کے ذریعے سے, اور مختلف جو ہے وہ قرآن کے اندر مصادق موجود ہیں. اسی طرح سے فرشتوں کے ذریعے سے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو ہے وہ خدا نے جو ہے ملائکہ کو ان پر نازل کرتا ہے اور ان سے ان کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور میرے جو ایمان لانے والے, جو مومنین ہیں, جو مجاہدین ہیں, جو لڑ رہے ہیں, جو سیسا پلاوی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں, ان کے دلوں کو جو ہے وہ ثابت قدم کر دو, ان کے اندر ایک قوت ان کو بخشو تاکہ یہ لوگ لڑ سکیں, تاکہ یہ مقابلہ کر سکیں, تاکہ صبر کر سکیں. لیکن دیکھیں پہلا اسٹیپ کسے لینا ہے, پہلا اسٹیپ اس مومن کو لینا ہے, پہلا اسٹیپ اس کو لینا ہے کہ وہ جہاد کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا. اب چاہے وہ جہاد جو ہے فی سبیل اللہ, چاہے مال سے ہو, چاہے جان سے ہو, چاہے قلم سے ہو, ہر قسم کا جہاد, بالآخر جب بھی جہاد ہوگا ایک قسم کی جو ہے آپ مشکل ہوگی, اس مشکل کو سہنے کے لیے تیار ہے, پہلا سے اسٹیپ اس کو لینا ہے. اس نے ارادہ کر لیا کہ ہاں میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں دشمن کا. جب یہ کر لیا تو پھر آگے والے مرحلوں کے اندر جب انسان دکھا دے گا خدا کو, اپنا جو ہے سچائی کے ساتھ اس چیز کو دکھا دے گا, تو پھر خدا کی طرف سے نصرت آتی ہے, پھر ثبات قدم بھی آتا ہے فرشتوں کی طرف سے, پھر بشارت بھی ملتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پہلا اسٹیپ جو ہے انسان کو لینا ہے. اسی طرح سے جو ہے قرآن کے اندر اور مقامات پر جو ہے وہ کچھ ایسے لشکروں کا ذکر ہوا ہے کہ ایسے جنود, ایسے لشکر کے جن کو تم دیکھ نہیں پاتے تھے, ان کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ تمہاری مدد کی. مختلف جو ہیں وہ چیزیں ہم کو ملتی ہے قرآن کے اندر, جس کے ایگزامپلس کے طور پر جو آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی طرح سے حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے اس کی ایک بہت واضح سی مثال ہے کہ وہ اس نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں اور جو آگ روشن کی جاتی ہے اور ایسی آگ کے اس کے نزدیک بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا, اس کے اندر جب آپ کو بھیجا جاتا ہے اور جو ہے وہ جبرائیل آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہیں وہ چاہیں تو آپ کو اس سے نجات دی جائے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں, میری حاجت تم سے نہیں ہے بلکہ میرے حاجت جو ہے خدا سے ہے, اور خدا سے سوال کروں گا. اور میں خدا سے سوال کرتے ہیں, خدا سے حاجت طلب کرتے ہیں, اور ان کو جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ آگ کو جو ہے وہ ان کے لیے گلستان بنا دیا جاتا ہے, ان کے لیے جو ہے وہ اسی آگ کو جو ہے ان کے لیے گلشن بنا دیا جاتا ہے. یہ خدا کی جو ہے واضح آیات ہیں, ایسا نہیں کہ فقط یہ قصے ہیں اور جو ہیں وہ گزر گئے اور تکرار نہیں ہوتے. نہیں, ہمارے سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو واقعہ ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس صحابی کا کہ جس کو امام علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ جاؤ کسی کے کہنے کے پر کے امام کو کہتا ہے کہ جو ہے آپ کیوں قیام نہیں کرتے, اور وہ واقعہ آپ کے سامنے مشہور واقعہ, تو امام اپنے صحابی کو کہتے ہیں کہ اسی شخص سے کہتے ہیں جاؤ تم اس تنور میں کود جاؤ, وہ نہیں کود پاتا. لیکن جب دوسرے کو کہتے ہیں جو ان کا نزدیکی ساتھی ہے کہ جاؤ اس تنور کے اندر جو ہے کود جاؤ, تو فوراً جو ہے بغیر کچھ سوال کیے ہوئے, بغیر کسی مقدمے کے, کیوں اور کیسے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کی وجہ مجھے بتائیں اور مجھے ذرا قائل کرنے کی کوشش کریں, نہیں, امام نے کہا کود جاؤ, وہ کود گیا. اور اس کے ساتھ اسی طرح سے جو ہے جو کام ابراہیم کے ساتھ خدا بند مطالعہ نے کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, وہی کام جو ہے صحابی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ فقط جو خدا اپنے معصومین اور اپنے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ, نہیں, ہم بھی اگر اس طرح سے خدا کے راستے میں قدم اٹھائیں تو یہ ہم ساتھ ہو سکتا ہے. جب امتحان کی بات آتی ہے, تھوڑا سا ایک اسی حوالے سے امداد کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, جب امتحان ہوتا ہے اور خدا یہ دو جو جبہیں ہیں, دو جو میدان مقابل ہیں, ایک حق کا میدان ہے, ایک جو ہے باطل کا میدان ہے, دو محاذ ہیں, اس سے پہلے جو ہے ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ امتحان کے اندر اگر اچھی طرح امتحان لینا ہو, ایک واقعی امتحان, یعنی اسے کہتے ہیں کہ وہ ڈھیلا ڈھالا امتحان نہیں ہو, مثلا اس کے اندر ٹیچر نے پہلے سے ہنٹ بتا دی اور نہیں, واقعی اچھا امتحان, تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے, خدا کہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے کچھ بھی یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے زینت بنا کے پیش کیا ہے, خوبصورت ہے, تمہیں اٹریکٹ کرتی ہے. اگر خدا پہلے سے ہی اس طرح سے اس دنیا کو قرار دیتا کہ جس ہماری آنکھوں سے پردے ہٹے ہوئے ہوتے اور ہم سب کچھ دیکھ لیتے, اس دنیا کو اسی طرح دیکھ لیتے جس طرح امام علی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا کی مثال جو ہے وہ اس ٹڈے کے منہ میں چبائے ہوئے پتے سے بھی زیادہ جو ہے حقیر ہے دنیا, تو ہم بھی شاید اس دنیا کی طرف جو ہے قدم نہیں بڑھاتے. لیکن کیا کیا خدا نے, خدا نے اس کو اس طرح سے جو خوبصورت بنایا اور اس کو اس طرح سے اٹریکٹ کرتی ہے دنیا. دنیا سے مراد فقط یہ جو ہے وہ خوبصورت دنیا کی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو ساری عمارات اور مثلا گاڑی اور پیسہ اور یہ نہیں, ہر وہ چیز جو کہ خدا سے دور کرتی ہے, اولاد کی محبت, مال کی محبت, مقام کی محبت, شہرت کی محبت, خواتین کی محبت, نہیں ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے دور کر دے, اس محبت کو خدا کی محبت کے بجائے دل میں لے آئے, اس کو ہم کہتے ہیں دنیا. تو یہ ساری چیزوں کو خدا انسان کے لیے جو ہے زینت بنا کے پیش کیا گیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, انسان کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے یہ شہوت جنسی جو ہے, اس کا خدا نے باقاعدہ ذکر کیا. اسی طرح سے اولاد کی محبت کا ذکر ہے, والبنین والقناطیر المقنطرہ, یہ جو سونے اور چاندی کے ڈھیروں اور امباروں سے جو بینک بیلنسز سے جو ہے تم کو جو محبت ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ زینت دی ہے. ایسا ہی ہے, خدا خود کہہ رہا ہے اس کو زینت بنایا ہے, زینت نہیں بناتا تو کیسے امتحان ہوتا. اسی طرح سے جو ہے وہ یہ کھیتی باڑی اور یہ سارے جو تمہارے پاس جانور ہیں, یہ سب کچھ جو تمہارے لیے زینت ہے, اس سب کو ہم نے زینت بنایا ہے اس دنیا کے اندر تاکہ امتحان لیا جائے. اب جب تزئین ہو جاتی ہے, جب خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور شیطان اس کے اندر جو ہے وہ کام انجام دیتا ہے, شیطان کا کام کیا ہے, ان چیزوں کو زینت بنا کے پیش کرتا ہے, بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. یہاں پر وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اہل حق اور اہل باطل کے لیے زینت کا جو مسئلہ آتا ہے, اسی امداد کے حوالے سے جو ہے اس میں اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ آتا ہے. کس طرح سے؟ خدا نے کہا کہ ہم امداد کرتے ہیں, نصرت کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, حق والوں کی بھی اور باطل والوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں. یہ جو زینت والا مسئلہ ہے اس کا ایک پازیٹیو جو ہے وہ ایک عنصر ہے, پہلو ہے, اور ایک نیگیٹو. یعنی اہل حق کے لیے ایمان کو زینت بنایا جاتا ہے, اہل باطل کے لیے اس کے مقابلے میں کفر اور بد اعمالیوں کو جو ہے وہ زینت بنایا جاتا ہے. یعنی اس کے سامنے جو شیطان اس کو اس طرح سے پیش کرتا ہے. کربلا کے واقعے کے ہم کو کتنی جگہوں پر جو ہے یہ جو ملتا ہے, کس طرح سے انسان سوچتے ہیں کہ یہ آخر کیسے ہو گیا, یہ قوم جو ہے کس طرح سے اس نے کام کر لیا, یہ انسان سوچ نہیں سکتا. یعنی اس قدر تاریکی ہے کربلا کے اندر ایک طرف اور اس قدر نور ہے, عجیب ہے یہ تاریخ کربلا کی. ایک طرف تاریکی ہی تاریکی ہے جس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا انسان کو, اتنی ظلمت ہے, اور ایک طرف اتنا نور ہے کہ انسان جو خورشید جو ہے اور جو سورج کی روشنی بھی جو اس کے سامنے جو مان پڑ جاتی ہے, اس قدر نور ہے. یہ عجیب میدان ہے کربلا کا. تو کس طرح ہو گئے یہ لوگ تاریکی کے اندر, 50 سال ہوئے ابھی رسول اللہ کی وفات کو, اور اس طرح سے جو ہے اتنا زیادہ کوئی قوم گر سکتی ہو. یہ وہی چیز ہے کہ خدا مدد کرتا ہے دونوں قوتوں کی, حق والوں کی بھی مدد کرتا ہے. تو آپ دیکھیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کس بلندی پر فائز ہیں, کس طرح سے مدد کرتا ہے, کس طرح سے جو اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہیں, باطل والوں کی کس طرح سے مدد کرتا ہے اور وہ کس طرح سے پستی میں گرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا ہے؟ تزئین, زینت, ایمان کی زینت مومنین کے لیے, کفر کی زینت اور بد اعمالیوں کی زینت ان لوگوں کے لیے جو اس راستے میں قدم اٹھانا چاہتے ہیں. مثلا اگر ہم دیکھیں چند آیات اسی حوالے سے جو ہے اس بات کی جو ہے وہ وضاحت کے لیے, کہ خدا جو ہے ایمان کو جو ہے وہ زینت بنا کے پیش کرتا ہے, اس کو مزین کرتا ہے مومنین کے لیے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اگر تم سمجھتے ہو, آج ہم لوگ جو اگر فرض کریں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, امام حسین علیہ السلام کے غم کے اندر جو ہے ہم آنسو بہاتے ہیں, اپنی ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں, جس پہ ہم کو خدا کا لاکھ 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 مرتبہ شکر بجا لانا چاہیے کہ خدا نے ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دیا, اتنی بڑی نعمت. تو خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں کے اندر یہ محبت پیدا کی ہے. خدا سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو اسی طرح سے جو ہے ثابت قدم رکھ اس راستے کے اندر. حببا الیکم الایمان, خدا نے تمہارے دلوں کے اندر اس ایمان کی محبت کو ڈالا ہے. آج کوئی شخص ہے ہم میں سے کہ جس سے کہا جائے کہ دنیا کی کون سی وہ نعمت ہے جو تمہیں چاہیے, ہم دینے کو تیار ہیں, امام حسین علیہ السلام کی جو محبت ہم کو دے دو, کون وہ شیعہ ہے, کون وہ محب اہل بیت ہے جو کام کرنے کو تیار ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ ایک شخص بھی راضی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہمارے دلوں کے اندر الحمدللہ اس محبت کو جو ہے قرار دیا. لیکن البتہ وہی چیز ہے کہ جب خدا کوئی چیز دیتا ہے تو پرماننٹ کسی کے لیے خدا نے کوئی چیز قرار نہیں دی ہے. ایسا نہیں کہ لکھ نہیں دیا کہ ہاں یہ محبت جو دی ہے تو یہ ہمیشہ تمہارے لیے رہے گی. تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی, اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا, اس نعمت کا شکر بجا لانا ہوگا. اس نعمت کا شکر بجا لاؤ گے خوب تمہیں نہ فقط یہ دی جائے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا جائے گا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اس ایمان کی محبت کو تمہارے لیے خدا نے قرار دیا تمہارے دلوں میں اور اس کو جو ہے وہ زینت بخشا اس محبت کو, اس ایمان کی محبت کو. اور تمہارے لیے کفر کو جو ہے وہ مکروہ قرار دیا, اس سے تمہیں نفرت ہوتی ہے, اس کی جانب تم نہیں جاتے. کفر کو اور فسوق کو اور اسیان کو, گناہوں کو اور ان چیزوں کو خدا نے تمہارے دلوں میں اگر کوئی نفرت, آج اگر جو ہے کوئی مومنین کا معاشرہ جو ہے شراب سے اور بڑے بڑے گناہوں کبیرہ سے دور ہے, کس طرح سے دور ہے, کیسے خدا نے جو ہے تمہارے دلوں کے اندر نفرت ایجاد کی ہے کہ تم اس کاموں کی طرف جو ہے وہ آگے نہ بڑھو, ایمان کی طرف آگے بڑھو اور فسوق اور کفر کی جانب جو انسان قدم آگے نہ بڑھا. یعنی جگہ جگہ پہ خدا دیکھیں کتنا زیادہ ہر قدم پہ انسان کو احساس دلاتا ہے, اے انسان تم خود کچھ بھی نہیں ہو, نیک عمل بھی انجام دیتے ہو, دعا بھی کرتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, قرآن بھی پڑھتے ہو, مجلس میں بھی جاتے ہو, خدا ہے جو سب کچھ, اس کے پیچھے خدا ہے. اگر خدا نہ ہوتا تم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس حقیقت کو انسان اگر سمجھ لے, اپنے فخر کو اگر انسان سمجھ لے, تو یہ اہم ترین معرفت اس نے جو ہے وہ زندگی کے اندر حاصل کر لی. اور جو شخص اس چیز کو نہ سمجھ سکے کہ میں کتنا فقیر ہوں, کتنا محتاج ہوں, وہ اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا دین سے. یہ فخر کو انسان جو ہے احساس کرے, قدم قدم پر قرآن کی آیات کے اندر آپ کو ملتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ طرف باطل کی طرف اگر انسان آئے, جو ہے ایمان کو جو ہے خدا محبوب بناتا ہے, طرف حق کو جو ہے اس طرح سے اس کی نصرت کی جاتی ہے اور اس کی ہیلپ کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ طرف باطل پہ جو ہے لوگ جو موجود ہیں ان کو بھی جو ہے وہ, چند مثالیں کربلا کی آپ کو دینا مقصود ہے. کربلا کے اندر جو ذکر کیا کہ کس قدر تاریکی ہے, دیکھیں چند مثالوں کے ساتھ آپ لوگ بھی اس سے آگاہ ہیں, فقط ایک یاد دہانی. جو لوگ یہاں پر آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس نواسے رسول کو قتل کرنے کے لیے قصد قربت سے آئے ہیں. کس طرح سے زینت بناتا ہے شیطان کہ تمہارا عمل جو ہے بہت اچھا ہے, کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے اس کو کہ قصد قربت کرتے ہیں. یعنی جب امام علیہ السلام کے پر اگر فرض کریں خدا نعوذ باللہ تیر بھی چلا رہے ہیں, تلوار بھی چل رہی ہے, تو وہ خدا جسے ہم کہتے ہیں نا نماز کے اندر قربتاً اللہ, میں نماز پڑھتا ہوں خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہ لوگ پس لوگ جو ہیں اس قدر پست ہیں کہ امام حسین علیہ السلام قتل بھی اگر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں قربتاً اللہ. یہ مذاق نہیں ہے, یہ افسانہ نہیں ہے, یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں, حقیقت ہے جس کو آج ہم شاید ہضم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے, یہ واقعیت ہے, یہ تلخ واقعیت ہے اس واقعہ کربلا کی. قصد قربت سے ہر شخص, وہ جو الفاظ ہے تاریخ کے, ہر وہ شخص جو اس معرکے کے اندر شریک تھا, اس خون بہانے کے اندر جو ہے خدا کا قرب حاصل کرتا تھا. اسی طرح سے اہل شام جو ہے انہوں نے نظر کی تھی کہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ یزید کو فتح حاصل ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شکست ہو, تو ہم نظر کی تھی کہ ہم روزہ رکھیں گے اور عید منائیں گے اس دن کو. یہ کیا ہے, شیطان اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ باطل کے اوپر اس طرح سے اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. ایک شخص ہے عبداللہ ابن ہانی, حجاج ابن یوسف کے پاس آتا ہے بعد میں, جب کربلا کے واقعے کے تقریباً 10 سال بعد کا واقعہ. حجاج ابن یوسف کے پاس آتا, آپ کو معلوم ہے حجاج ابن یوسف کتنا ظالم و جابر انسان تھا, انسان نہیں تھا حیوان تھا. اس کے پاس یہ شخص آتا ہے اور بلاخر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بھائی جو ظالم اور جابر جو شخص ہے جو اس مسند بیٹھا ہوا ہے, اس سے جو بلاخر ڈرنا چاہیے اور اس سے جو ہے وہ تعلقات بڑھانے چاہیے, ورنہ شخص جو ہے جانور جو کیا ہوتا ہے انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس طرح یہ شخص بھی ہے کہ اگر جو ہے اس کے آپ قرب اختیار نہیں کریں گے, اس سے تعلقات نہیں بڑھائیں گے, تو جس طرح درندے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ بھی آپ کو جو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ شخص بھی آتا ہے, کہتا ہے اے حجاج تجھے معلوم ہے ہمارا قبیلہ جو ہے کتنا زیادہ جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے, ہمارے قبیلے کی بہت بڑی فضیلت ہے, بہت باشرف ہے, بہت باشرافت ہے. کیا شرافت ہے تمہارے قبیلے کی, کیا فضیلت ہے اس کی, بیان کرتا ہے, 3-4 جو ہے مطالب بیان کرتا ہے. کہتا ہے اے حجاج ہمارے قبیلے کی خصوصیت یہ ہے, اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے مردوں نے کبھی کسی ایسی خاتون سے شادی نہیں کی جس کے دل میں علی کی محبت ہو. ہمارے مرد کسی نے آج تک, کتنی بڑی فضیلت ہے ہمارے قبیلے کی. ایک اور فضیلت کہ ہمارے عورتیں جو ہے نظر کرتی ہیں, ہمارے عورتوں نے نظر کی تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جائے گی تو ہم 10 اونٹوں کی قربانی کریں گے, اور انہوں نے ایسا کیا, اپنی نظر کو جو ہے پورا کیسے نہیں, خالی خالی جو ہے وعدے ہوں, نہیں, آپ نظر کرتے ہیں اور اس کو جو ہے پورا کرتے ہیں. عجیب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب معاویہ نے یہ کہا کہ علی پر جو ہے وہ سب و شتم کیا جائے اور علل اعلان جو ہے وہ یہ کام ممبروں سے ہوا اور سب نے جو ہے کام, یعنی اس زمانے میں جو جن لوگوں نے اس کی پیروی کی انہوں نے کام کیا اور علنی طور پر جو ہے امام کے خلاف جو ہے نازیبہ کلمات پتہ نہیں کیا کیا جو ان کے خلاف بولا جاتا تھا ممبروں سے اور اس سب و شتم کیا جاتا تھا, تو ہمارے خوبیت کام تو سب کرتے تھے, اس میں اس قبیلے کی کیا خاص بات ہے؟ اس نے کہا ہمارے قبیلے کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے علی کے ساتھ ساتھ حسن و حسین اور ان کی مادر گرامی کو بھی اس میں شامل کیا. یہ ہمارے قبیلے کی فضیلت ہے, کتنا با شرف ہے ہمارا قبیلہ. حجاج کہتے ہیں واقعا تمہارا قبیلہ جو ہے بہت, اس میں شک نہیں ہے کہ تمہارا قبیلہ جو ہے وہ کتنا شرافت اور کتنا زیادہ جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے. کربلا کے اندر اب اس عجیب ہے, اس کو انسان بیان کرے تو کس طرح سے بیان کرے. کربلا کے اندر فاطمہ بنت الحسین امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کہتی ہیں کہ عاشور کے واقعے کے بعد جب خیمے لٹ رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا, ایک شخص آتا ہے وہ کہتے خود بیان کرتی ہیں کہ میرے پیر میں خلخال تھے, زیور تھے. ایک شخص آتا ہے اور اسے میرے پیروں سے چھیننا چاہتا ہے, لوٹنا چاہتا ہے. میں اسے پوچھتی اور وہ شخص گریا کرتا ہے, روتا جاتا تھا اور یہ کام کرتا جاتا تھا, گریا کرتا رہتا تھا اور میرے پیروں سے وہ خلخال جو تھے اس کو چھیننے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے اسے سوال کیا, اے شخص تم گریا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں گریا کیوں نہ کروں جبکہ میں دختر رسول سے اس کا زیور چھین رہا ہوں, کیوں نہ گریا کروں؟ دختر رسول کے پیر سے اس کا زیور چھین رہا ہوں تو گریا کیوں نہ کروں؟ تو پوچھتی ہے کہ آخر تم پر یہ کام کر کیوں رہے ہو؟ تو یہ پست انسان کہتا ہے اگر میں نہ کروں تو کوئی اور کرے گا, تو پھر میں کیوں نہ کر لوں. یہ تاریخی ہے کربلا کی عزیزان محترم, کس قدر تاریخ ہے, کس قدر پست ہے, اس سے زیادہ تاریخی تصور کی جا سکتی ہے؟ اس سے زیادہ انسان پست ہو سکتا ہے؟ جانتا ہے کہ دختر رسول ہے, جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے, فقط اس لیے کہ اگر میں نے کام نہیں کیا تو کوئی اور کر لے گا. اذان محترم, جہاں پہ یہ تاریخی ہم کو ملتی ہے وہاں پہ نور بھی عجیب نور ہے, وہاں پہ نورانیت بھی عجیب نورانیت ہے, وہاں پہ روشنی بھی عجیب روشنی ہے. شب عاشور امام حسین علیہ السلام جب اپنے اعصاب کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قوم میرے خون کی پیاسی ہے, ان کو اس کو تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, تم لوگ چاہو تو اس تاریخی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ, اور چاہو تو میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ایک کر کے لے جاؤ, یہ تو میرے مقابلے پر آئے ہیں, میرے خون کے پیاسے ہیں. اصحاب جب یہ سنتے ہیں تو نہیں معلوم کس طرح کتنا گراؤں گزرا ہوگا ان پر, کتنا سخت ہوگا. ایک ایک کر کے اصحاب اٹھتے ہیں اور اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. مسلم نواسا جا اٹھتے ہیں, کہتے ہیں امام ہم اگر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کل رسول کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا عذر پیش کریں گے خدا کے سامنے, کیا کہیں گے کہ میرے نواسے کو چھوڑ دیا تنہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہمارے ہاتھوں میں نیزے ہیں یہ نیزے دشمنوں کے سینے میں ڈالتے رہیں گے, جب تک ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں ان کی سر قلم کرتے رہیں گے, اور پھر کہتے ہیں کہ اے امام اگر میرے ہاتھ میں نیزہ نہ ہوا, اگر میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوئی تو پتھر تو ہے, میں پتھر سے مقابلہ کروں گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. سعید ابن عبداللہ اٹھتے ہیں امام علیہ السلام سے, کہتے ہیں امام اگر مجھے آپ کی محبت میں قتل کر دیا جائے اور پھر مجھے جلا دیا جائے اور پھر میری جنازے کی اس راکھ کو جو ہوا میں پھیلا دیا جائے اور اس طرح سے 70 بار بھی کیا جائے تو میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. یہ سعید ابن عبداللہ, یہ کون شخص ہے؟ جب امام علیہ السلام مکہ سے پیغام بھیجتے ہیں کوفہ والوں کے لیے, یہ پیغام لے جانے والا شخص سعید ابن عبداللہ ہے. جب مسلم نے عقیل پیغام بھیجتے ہیں امام کو کہ کوفہ والے آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں, پیغام لانے والا شخص سعید ابن عبداللہ ہے. یہ شخص پورے راستے میں امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے. کربلا کے دن جب نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے, یہی سعید ابن عبداللہ ہے. جب امام علیہ السلام نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو امام کے سامنے سپر بن جاتا ہے, آپ اور زہیر ابن کیم آ کے امام کے سپر بن جاتے ہیں. 13 تیر ہیں کہ جو سعید ابن عبداللہ کے جسم میں پیوست ہوتے ہیں. جب وہ تیرواں تیر لگتا ہے، یہاں پر امام علیہ السلام کی نماز ختم ہوتی ہے اور یہاں پر سید ابن عبداللہ جو ہے زمین پر گرتے ہیں، لیکن جب تک امام کی نماز جاری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے امام کو ایک تیر لگ جائے اور میں زندہ رہوں؟ تیرا تیر برداشت کرتے ہیں، جیسے نماز ختم ہوتی ہے برداشت نہیں کر پاتے اور گر جاتے ہیں، لیکن ایک سوال کرتے ہیں اپنے امام سے، سوال کیا کرتے ہیں؟ امام کیا میں نے وفا کی، کیا میں نے وفاداری کا حق انجام دیا نہیں دیا؟ یہ ہے صحابی، یہ ہے نورانیت، یہ ہے وہ نور. احسان محترم، یہ ایک اور صحابی اسی میدان کربلا کے اندر بریر ہیں. بریر کون ہے؟ سید القراء ہیں، قاریوں کے سردار، کوفہ کے اندر جو کوئی مشہور تھا کہ جو تلاوت قرآن کرنے والا شخص، قاری قرآن تھے، بریر کا نام آتا تھا. روز عاشور، جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے اندر بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ خدا مومنین کو اپنے ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من، کہ جب تک پاک اور ناپاک، خبیث اور طیب جدا نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے وہ مومنین کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا جائے گا. جب امام علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں سے ایک دشمن، ایک شکی کا گزر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں نعوذ باللہ، یہ جو خبیث کا جس آیت میں ذکر آیا یہ آپ ہیں. امام علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، جب بریر سنتا ہے، بریر جب یہ سنتے ہیں تو کہتا ہے، شخص تیر کیا جرت کہ تو اس طرح سے خطاب کرے؟ در حقیقت تجھ کو جو ہے تو حیوانوں سے زیادہ پست انسان ہے، تجھ کو میں جہنم کی بشارت دیتا ہوں. جب شمر یہ سنتا ہے کہتا اس کو، شمر جو ہے بریر کو جو ہے کہتا ہے، موت کی یاد دلاتا ہے، تو بریر شمر کے سامنے کہتا ہے کہ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تجھے موت، ہم کو موت سے ڈراتا ہے. ہمارے لیے موت کوئی چیز نہیں جب ہم امام علیہ السلام کے ساتھ ہوں. یہ بریر وہ شخص ہے کہ جو روز عاشورہ مزاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ. اصحاب پوچھتے ہیں کہ اس وقت کون سا وقت ہے مذاق کرنے کا، یہ کون سا وقت ہے مزاح کا؟ بریر کہتے ہیں یہی تو بہترین وقت ہے مزاح کا، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے بعد جو ہے، کچھ دقیقوں کے بعد جو ہے میں جنت میں جانے والا ہوں، یہی تو بہترین وقت ہے. عزیزان محترم، یہ بریر اس طرح سے امام علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں. بالآخر جب جنگ پر جاتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں اور زمین کربلا آپ کے خون سے رنگین ہوتی ہے، اور کوئی شخص آتا ہے اور ان کا سر قلم کرنا چاہتا ہے، تو ایک شخص دیکھ رہا ہے، کہتا ہے اے شخص ان کا سر قلم نہ کر، یہ تو سید القراء ہیں، یہ تو تلاوت قرآن کرنے والا ہے، اس نے تو مجھے قرآن یاد دلا، اس نے تو مجھے قرآن سکھایا تھا، اس شخص کا سر قلم نہ کر. عجیب ہے، میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ اس شخص کو بریر کا تو خیال تھا کہ جو سید القراء تھا، لیکن وہ شخص جو کہ ناطق قرآن، قرآن ناطق تھا، کہ جو حقیقت قرآن تھا، اس کا سر اس طرح سے ذبح کر دیا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں امام کے ان ساتھیوں میں سے قرار دے کے جو آخری وقت تک اپنا سب کچھ امام علیہ السلام کی خدمت میں اس کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں، امام کے ساتھ وفا کر سکیں، امام کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑیں. اے خدا ہمیں اس طرح سے معرفت عطا فرما جس طرح سے تو نے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرمائی. اے خدا آج کے زمانے میں جہاں جہاں لوگ، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات مظلوم ہیں، پریشان ہیں، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو اس سلسلے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر کشمیر و بحرین و یمن و فلسطین و عراق و افغانستان اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، ان سب کی مدد فرما. اے خدا آج پرچم حق جس سید کے ہاتھ میں ہے، اس نائب برحق امام زمان کے ہاتھ میں ہے، سید علی خامنہ ای کی حفاظت فرما، مراجع اعظام اور حوضہ اہلمیہ کی حفاظت فرما، اور اے خدا اس خون پاک کا بدلہ لینے کے لیے جلد از جلد اپنی آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب انصار میں شامل فرما.